الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدني فيه لصالح الاعمال واقض لي فيه الحوائج والاعمال يا من لا يحتاج الى التفسير والسؤال يا عالما بما في الصدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين. ماہ رمضان کے 70ویں دن کی دعا. رسول خدا اس دعا میں خداوند عالم سے یہ التجا کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے اس مہینے میں نیک اعمال بجا لانے کی ہدایت نصیب فرما اور اس مہینے میں حاجتوں اور آرزوؤں کو پورا کر. اے وہ ذات کے جسے کسی قسم کی کوئی تفسیر اور سوال کرنے کی ضرورت اور احتیاج نہیں, وہ ہمارے دلوں سے آشنا ہے. اے وہ ذات کہ جو اس عالم میں موجود افراد کے دلوں کے حالات سے بخوبی واقف ہے. اے وہ ذات کہ تو خداوند عالم پروردگار ہے, تو رحمت نازل کر محمد پر اور اس کی پاک اور طیب آل پر. عزیز روزے داروں, آج کی اس دعا میں بھی رسول خدا نے دو اہم مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے. کہ دوسرے الفاظ میں یوں کہوں, ہمیں اور آپ کو تربیت دینے کی خاطر کہ انسان کہ جب تو خدا کے دربار میں حاضر ہو تو تیری آرزو کیا ہونی چاہیے. خداوند عالم نے انسان کو اجازت دی ہے کہ انسان تو میرے دربار میں حاضر ہو کر جو کچھ طلب کرے گا میں اس تیری طلب کو پورا کروں گا. ادعونی استجب لکم. اس کی بنیاد پر رسول خدا نے دو دعا کی ہے, دو آرزو کی ہے. سب سے پہلے اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق, اور دوسری آرزو اپنی حاجتوں اور اپنی خواہشوں کے پورا ہونے کی تمنا ہے. اعمال صالح کی توفیق واقعا انسان مومن وہ ہے کہ جو خداوند عالم سے عمل صالح کی توفیق کو طلب کرے. یہی عمل صالح ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس انسان کو اس مقام پر پہنچا سکتی ہے کہ جس مقام کو خداوند عالم نے صرف اور صرف انسان مومن اور انسان کامل کے لیے قرار دیا ہے. یہ انسان کہ جو خدا کی اشرف المخلوقات ہے, یہ انسان کہ جس کے سینے میں وہ روح ہے کہ جو روح الہی ہے, یہ انسان وہ انسان ہے کہ جو مسجود ملائکہ قرار پایا, یہ انسان وہ انسان ہے کہ جو اللہ کا نائب قرار پایا, یہ انسان خدا کی وہ مخلوق ہے کہ جسے خدا نے خلق کرنے کے بعد فخر و مباحات کیا ملائکہ کے درمیان, اپنی تمام مخلوقات کے درمیان عالم ذر میں. جب خداوند عالم نے اپنی امانت کو اپنی مخلوق کے سامنے رکھا اور کہا کہ اس امانت کو اٹھانے والا کون ہے؟ تو عالم زر میں صرف اور صرف یہی انسان وہ خدا کی مخلوق تھی کہ جس نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اے مولا، اے خالق حقیقی، اے پروردگار، اے کمال مطلق، میں اس امانت کو اٹھانے پر آمادہ ہوں، میں تیار ہوں، میں اسے آخر تک پہنچاؤں گا، لیکن افسوس در افسوس عزیز روزے داروں، یہ انسان جب اسے مادی لباس پہنایا گیا اور اس دنیا میں لایا گیا تو اس مادی لباس کے سائے میں، اس مادی لباس کے آڑ میں اس نے اپنی اصلیت کو فراموش کر دیا۔ روایات کے مطابق قلب انسانی صاف اور شفاف ہوا کرتا ہے، سفید کاغذ کی مانند، لیکن جب شعور کی منزل پر قدم رکھتا ہے، آہستہ آہستہ یہ انسان اپنی روح کے صاف کاغذ کو دھندلا کرتا چلا جاتا ہے، معصیت کو انجام دے کر، گناہوں کو انجام دے کر۔ لہذا رسول خدا آج کی اس دعا میں ہمیں اور آپ کو یہ سکھا رہے ہیں، یہ تربیت دے رہے ہیں کہ انسان، تو خداوند عالم سے عمل صالح انجام دینے کی توفیق طلب کر، کہ یہ عمل صالح تجھے واپس اپنے اصلی مقام پر پلٹا دیں گے، اگر تو نے اپنے دل کے کاغذ کو، کہ جو سفید تھا، امانت الہی خداوند عالم نے تجھے عطا کی تھی، یعنی اپنی امانت، خدا نے اسے اپنی جانب منسوب کیا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ انسان تجھے اپنا کہا ہے، تو کیوں کسی اور کا ہوتا ہے؟ تو معصیت کو انجام دے کر یہ سمجھتا ہے کہ تو نے کوئی ظلم نہیں کیا، تو نے کوئی بغاوت نہیں کی۔ در حقیقت معصیت بغاوت ہے، معصیت ظلم ہے، ایسا ظلم کہ جو روا نہیں، وہ بھی انسان سے، کس کے سامنے؟ اس خدا کے سامنے کہ جو آقا ہے، جو مولائیت رکھتا ہے، جو قادر مطلق ہے۔ عمل صالح انجام دے تاکہ تو اپنی جگہ پر واپس پلٹ کر آ سکے۔ عمل صالح، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ایمان کی علامت ہے، اس کا انجام دینے والا مومن ہوا کرتا ہے۔ جو شخص صاحب ایمان ہو تو خداوند عالم اسے حیات طیبہ عطا کرتا ہے، حیات جدیدہ عطا کرتا ہے، گویا اس طرح سے وہ ہو جاتا ہے کہ جس طرح سے تازہ متولد ہوا ہے، تازہ دنیا میں آیا ہے۔ سورہ نحل میں خداوند عالم کا ارشاد ہے اسی حوالے سے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه، جو شخص تم میں سے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، نیک عمل کو انجام دے، عمل صالح کو بجا لائے، وہ در حقیقت مومن ہے، وہی صاحب ایمان ہے۔ اس کا نتیجہ میں کیا دوں گا؟ فلنحيينه حياه طيبه، تو ہم ضرور بضرور ایسے شخص کو کہ جو عمل صالح بجا لانے کے بعد صاحب ایمان ہو جاتا ہے، حیات طیبہ عطا کریں گے، دوبارہ زندگی، دوبارہ وہ رانائیہ کہ جو حقیقی رانائیہ ہے، انسان کی حقیقت روح الہی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہ میں آلودہ کر کے، معصیتوں میں آلودہ کر کے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، اپنے آپ سے حیات طیبہ کو دور نہ کرے، وہ حیات طیبہ کہ جو صرف اور صرف عمل صالح انجام دینے والوں کو ہی مل سکتی ہے۔ سورہ قصص میں اسی حوالے سے ارشاد ہوا، فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ، جو تم میں سے توبہ کرے، وہ آمنا اور توبہ کے بعد ایمان لے کر آئے، وہ عملا صالحاً ایمان لانے کے بعد نیک عمل کو انجام دے، صالح عمل کو بجا لائے، فعسى ان یکون من المفلحین، خداوند عالم نے اس کے لیے ایک اجر فراہم کیا ہے، ایک نتیجہ، ایک گفٹ، ایک ہدیہ فراہم کیا ہے. وہ کیا ہے؟ کہ جب کوئی شخص توبہ کرے، توبہ کے بعد ایمان لے کر آئے اور ایمان کے بعد نیک عمل کو انجام دے، تو نزدیک ہے کہ ایسا شخص فلا پانے والوں میں سے ہو جائے. درحقیقت یہی شخص کامیاب شخص ہے خدا کے نزدیک کہ جو توبہ کرے. توبہ انسان کب کرتا ہے؟ انسان کو ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہرگز اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. توبوا الی اللہ توبتا نصوحا، انسان کو چاہیے کہ ندامت کو اختیار کرے، پشیمانی کو اختیار کرے، توبہ کرے. یہ توبہ، خالص توبہ، انسان کو اپنے اصلی مقام پر دوبارہ پلٹا دیتا ہے. توبہ انسان اس وقت کرتا ہے کہ جب انسان معصیت کا شکار ہو، گناہوں میں مبتلا ہو. خود خدا کہتا ہے کہ انسان اگر تو گناہ میں مبتلا ہے تو تو توبہ کر، میں تیری توبہ کو قبول کروں گا، اور اس کے بعد سچے دل سے میری ذات پر ایمان لے کر رہا، میرے احکامات کی تعمیل کر اور نیک اعمال کو انجام دے، تو میں تجھے فلاح پانے والوں میں سے قرار دوں گا، اپنی جنت میں تجھے بلاؤں گا. رسول خدا نے اس عمل صالح کو ایک بہترین دوست کے ساتھ تعبیر کیا ہے. عزیزان گرامی، اگر ہم اور آپ مختلف روایات کو ملاحظہ کریں تو ان روایات کے درمیان کچھ روایتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان کے تین دوست ہوا کرتے ہیں، تین ساتھی ہوا کرتے ہیں، لیکن تین یہ دوست یا تین ساتھی ان کا اپنا اپنا ایک مقام ہوا کرتا ہے. کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے اور جب موت آ جاتی ہے اس پر، تو پھر اس وقت تک انسان کہ جب تک موت نہیں آتی، پوری دنیا اس کا ساتھ دیتی ہے، گھر والے اس کا ساتھ دیتے ہیں، رفقا اس کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی موت اس پر طاری ہوتی ہے تو کچھ لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں، مگر ایک چیز اس کے ساتھ رہتی ہے، وہ ہے اس کا عمل. اس کا عمل قبر کے اندر ساتھ جاتا ہے اس کے. رسول خدا نے ایک قول کے مطابق انسان کے تین دوست قرار دیے. پہلا دوست اس کا مال ہے، دوسرا دوست اس کے عزیز اور اقارب ہیں، تیسرا دوست اس کا عمل ہے. مال انسانی اس وقت تک اس کا ساتھ دیتا ہے کہ جب تک اس کی روح اس کے بدن میں باقی ہے. جیسے ہی روح پرواز کرتی ہے، مال اس کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے. دوسرے دوست اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے گھر والے ہیں، وہ اس وقت تک اس کا ساتھ دیتے ہیں کہ جب تک اسے دفنا نہ دیا جائے، یعنی قبر تک. لیکن تیسرا دوست کہ جو اس کا عمل ہے، وہ درحقیقت ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ انسان کے ساتھ اس کی قبر میں داخل ہوتا ہے. یہاں سے ہم استفادہ کریں ایک مطلب کا کہ اگر ہمیں اور آپ کو اچھے دوست کو ساتھ رکھنا ہے تو پھر اچھا عمل انجام دیں، تاکہ یہ عمل ہمارے ساتھ شریک ہو کر جب قبر میں داخل ہو تو خدا کے سامنے حاضر ہو کر ہماری شفاعت کا کام انجام دے. بعض علماء اخلاق بعض روایتوں کے مطابق اس عمل کو ایک ایسے خادم سے اور ایک ایسے سچے دوست سے تعبیر کرتے ہیں کہ جس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھر کو آمادہ کرتا ہے. اسے معلوم ہے کہ میرا آقا آنے والا ہے، میرا مولا آنے والا ہے، یا اگر اس عمل کو دوست حساب کریں تو جب ایک دوست کو یہ معلوم ہو کہ ایک دوست اس کے گھر آنے والا ہے تو اپنے گھر کو آمادہ کرتا ہے، آراستہ کرتا ہے، مزین کرتا ہے کہ میرا فلاں رفیق آنے والا ہے، میرا فلاں دوست آنے والا ہے، میں اپنے گھر کو کیوں آمادہ نہ کروں، صاف ستھرا رکھوں۔ عمل کو رسول خدا نے ایک ایسے دوست، ایک ایسے خادم سے تعبیر کیا ہے کہ جس کا کام یہ ہے کہ اپنے دوست کے لیے، اپنے آقا کے لیے گھر کو آمادہ کرتا ہے، تاکہ جو ہے اس کا آقا یا اس کا دوست آ کے اس اچھی طریقے سے اطمینان محسوس کرے۔ لہذا یہ عمل در حقیقت ہم پہلے ہی روانہ کر دیتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں کہ اے خدا، یہ ہمارا نیک عمل، تو ہمارے اس نیک عمل کو قبول کر، وہ جنت میں جا کر ہمارے درجات کو آمادہ کرتا ہے۔ کون؟ اعمال صالحہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جانے سے پہلے ہی جنت میں ہمارے لیے مقام مزین اور آراستہ ہو جائے، درجات آمادہ ہو جائیں، تو ضروری ہے ہم نیک اعمال کو انجام دیں۔ رسول خدا نے اس نیک عمل کو ایک اس خادم کی طرح سے قرار دیا ہے کہ جس کا کام خدمت کو انجام دینا ہے۔ رسول خدا نے آج کی دعا کے دوسرے حصے میں خداوند عالم سے درخواست کی کہ اے خدا، میری تمام حاجتوں کو پورا کر، میری آرزوؤں کو پورا کر۔ دعا عزیزان گرامی ایک ایسا عمل ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے قرب خداوندی حاصل کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی خدا کا مقرب بندہ بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دعا کرے۔ در حقیقت رسول خدا نے آج کی دعا کے دوسرے حصے میں جس آرزو کو طلب کیا ہے اور جس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ ہے دعا کی اہمیت۔ درست ہے، یہ بات صحیح ہے کہ ہمارا مولا اور ہمارا خدا وہ خدا ہے، وہ مولا ہے کہ جو دلوں کے حالات سے واقف ہے، جس کے سامنے سوال کرنے کی ضرورت نہیں، جس کے سامنے اظہار کی ضرورت نہیں، جس کے سامنے جزا و فضا کرنے کی ضرورت نہیں کہ اے خدا، مجھے تو فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے۔ وہ خود جانتا ہے، بخوبی اسے واقفیت ہے کہ اس کے بندے کو کس چیز کی طلب ہے، کون سی چیز اسے چاہیے۔ لیکن دوسری طرف خداوند عالم نے خود کہا، ادعونی استجب لکم۔ روایات کے مطابق بندہ مومن کا دعا کرنا خدا کو بہت پسند ہے۔ انسان اگر خدا کے دربار میں حاضر ہو کر گریہ و زاری کرے، اس کے سامنے سر بسجود ہو، رکوع کرے، قیام کرے، عاجزی کا اظہار کرے، یہ خدا کو بہت پسند ہے۔ انسان جب دن کی تھکن کے بعد رات کو سوتا ہے، مختصر سی نیند کرنے کے بعد خدا کے لیے نصف شب کو بلند ہوتا ہے، صرف اور صرف خدا کے لیے، اس کی ذات کے لیے، تو خداوند عالم اپنے ملائکہ کے درمیان میں فخر و مباحات کا اظہار کرتا ہے، فخر کرتا ہے کہ اے ملائکہ، دیکھا تم نے میرے اس بندے کو کہ جو انسان ہے، جس کے لیے تم نے اعتراض کیا کہ یہ زمین پر اگر جائے گا تو خون بہائے گا، ظلم کرے گا، بغاوت کرے گا، معصیت کرے گا، لیکن دیکھو یہ میرا بندہ، جو میں جانتا تھا تم نہیں جانتے، یہ ہے میرا بندہ۔ دعا کرنا خدا کو بہت پسند ہے۔ سورہ بقرہ میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ در حقیقت بندہ جب سوال کرتا ہے تو خداوند عالم اس سے نزدیک ہو جاتا ہے۔ یہ قرب قرب مکانی نہیں، قرب قرب معنوی ہے، قرب قرب روحانی ہے۔ خداوند عالم اس سے نزدیک ہوتا ہے۔ جب خداوند عالم کسی بندے سے نزدیک ہو تو یاد رکھیے عزیزان گرامی کہ جس طرح سے خدا کہتا ہے کن تو فیکون ہو جاتی ہے چیز، وہ بندہ بھی اگر کن کہے تو فیکون ہو جائے گی۔ فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانے، جب مجھے پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اجابت کرتا ہوں۔ یہاں سے معلوم ہوا عزیزان گرامی، ہم اور آپ ہرگز دعا سے دور نہ بھاگیں، دعا سے فرار نہ کریں، ہر حال میں خدا کے سامنے حاضر ہو کر دعا کریں۔ ضروری نہیں ہم مصلی بچھائیں، جا نماز کو آمادہ کریں، بلکہ صدق دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ خدا کو تصور کریں، خدا کی عنایت کو تصور کریں، خدا کی قدرت کو تصور کریں، اور اپنی حاجت کو دل میں لے کر آ جائیں۔ یقین کریں خداوند عالم ہرگز اس دعا کو جو ہے رد نہیں کرے گا۔ چھٹے امام کا ارشاد اسی حوالے سے، علیکم بالدعا، اے لوگوں تم پر لازم ہے کہ ضرور بضرور دعا کرو، اس لیے کہ فَإِنَّكُمْ لَا تُقَرِّبُونَ بِمِثْلِ، دعا کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا راستہ نہیں کہ جس کے ذریعے سے تم تقرب الہی حاصل کر سکو۔ وَلَا تَتْرَكُوا صَغِيرَةً، ہرگز چھوٹی سے چھوٹی اگر حاجت ہی کیوں نہ ہو اسے ترک مت کرو خدا کے سامنے حاضر ہو کر۔ وَلَا تَتْرَكُوا صَغِيرَةً لِصِغَرِهَا أَن تَدْعُوهَا، تم یہ مت سمجھو یہ چھوٹی سی حاجت ہے، یہ چھوٹی سی تمنا ہے، میں کیا خدا کے سامنے جاؤں اور یہ دعا مانگوں۔ نہیں، چھٹے امام کا ارشاد ہے، ہرگز چھوٹا سمجھ کر، کم سمجھ کر دعا کو مت کر ترک کرو، اس لیے کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے روایات کے مطابق خدا کو دعا کرنا بہت پسند ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور معصوم کا قول آپ کے سامنے ارشاد کروں، بیان کروں، وہ یہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، لا تحقروا صغیرا، ہرگز چھوٹی چیز کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو۔ چھوٹی چیز سے کیا مراد ہے؟ من حوائجکم، چھوٹی سے چھوٹی حاجت تم اسے حقیر مت سمجھو، تم مت سمجھو کہ میں یہ خدا کے دربار میں کس طرح سے لے کر جاؤں اور خدا سے تمنا کروں کہ اس حاجت کو پورا کرے، اس لیے کہ فَإِنَّ أَحَبَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى اللَّهِ أَسْأَلُهُمْ، خدا سے زیادہ محبت کرنے والا یا خدا جس سے زیادہ محبت کرتا ہے در حقیقت وہ بندہ خدا ہے کہ جو سب سے زیادہ سوال کرنے والا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ صرف اور صرف خداوند عالم سے سوال کرے اور کسی ذات سے سوال نہ کرے۔ امیر المومنین کا ارشاد اسی حوالے سے ہے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان تو کسی عام انسان کے دربار میں جا کر اس کے سامنے دست درازی مت کر۔ در حقیقت ہاتھ کو پھیلانا ایک عام مخلوق کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے برابر ہے، اس لیے کہ نہج البلاغہ میں معصوم کا ارشاد ہے، رضی بالذل من کشف عن ذرہ، وہ شخص اپنے آپ کو ذلیل کرنے پر راضی ہوا کہ جس نے اپنی مشکلات کو کسی دوسروں کے سامنے یعنی عام مخلوق کے سامنے بیان کرنا شروع کیا۔ امیر المومنین کا ارشاد ہے، لا تسألوا الا اللہ، ہرگز ہرگز اللہ کے علاوہ کسی اور ذات سے سوال مت کر، فَإِنَّهُ إِنَّا أَعْتَاكُمْ أَكْرَمَكُمْ فَإِنَّهُ إِنْ أَعْتَاكُمْ، بے شک وہ تمہیں عطا کرتا ہے، اگر وہ تمہیں عطا کرے تو در حقیقت تمہیں اس نے عزت فراہم کی، کرامت فراہم کی، اکرمکم، وَإِن مَنَعَكُمْ خَارٌ لَكُمْ، اگر وہ تمہیں منع کر دے، اجابت نہ کرے تو در حقیقت خداوند عالم یہاں پر تمہارے لیے بہتری کو تصور کیے ہوئے ہیں، بہترین چیز کو یہاں رکھا ہوا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ انسان ایک دعا طلب کرتا ہے، ایک حاجت کو مانگتا ہے، لیکن خدا جانتا ہے کہ وہ حاجت اس کے حق میں صحیح نہیں، بہتر نہیں، وہی چیز بہتر ہے کہ جو خدا کی مصلحت ہے۔ لہذا بعض اوقات انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، در حقیقت قبول نہ ہونا بھی انسان کے لیے نفع بخش ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ خداوند عالم اگر دعا کو قبول کر دے اور اس انسان کو نقصان پہنچے. ملاحظہ کیا عزیزان گرامی اس قول کو، کہ اس قول کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم کس قدر انسان کو دوست رکھتا ہے، کس قدر انسان سے محبت ہے. لیکن حیف در حیف یہ کہ انسان خدا سے محبت نہیں کرتا. یہ انسان کہ جس کی حقیقت یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے دربار میں حاضر ہو، اللہ کو اپنے سامنے حاضر و ناظر جانے، لیکن کیونکہ اس انسان نے اپنی حقیقت کو فراموش کر دیا ہے، اس معبود حقیقی کو بھول چکا ہے، وہ معبود حقیقی کہ جس کا گھر قلب انسانی ہے. لہذا عزیزان گرامی کوشش کریں ہم اور آپ کہ ہرگز ہرگز کسی دوسرے سے سوال نہ کریں، اگر ہماری حاجت ہے تو ہم اللہ کے سامنے لے کر جائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.